الرحمن الرحيم. أدب العشر. Etiquettes of social life. The etiquettes of the guest. Number one, the guest should immediately notify the host if he has no intention of eating for some reason or other. It should not happen that the host prepares food and then it goes to waste. Especially if you go to someone's house and it is mealtime, it is near mealtime, then immediately a person should inform him. May Allah subhanahu wa ta'ala conduct the tawfiq. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته یہ سورہ صاد پوری ہو چکی تھی گزشتہ میں اور سورۃ الزمر شروع ہو رہی ہے سورۃ الزمر مکی سورت ہے ہجرت سے پہلے نازل ہوئی سوائے تین آیتیں آگے آئے گی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم وہاں اس آیت سے لے کر دو اور آیتیں جس جو نازل ہوئی تھی ہجرت کے بعد بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری چند سالوں میں اور اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے تو یہ ان تین آیتوں کے علاوہ باقی پوری سورت مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اور سورت میں بنیادی مضمون ایک تو توحید ہے اور تفصیل کے ساتھ توحید کا ذکر آئے گا شروع ہی سے دلائل کے ساتھ وغیرہ اور لیکن سورت میں ایک دوسرا مضمون بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے کبھی نہ کبھی آ جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اچھے اور برے لوگوں کے ساتھ فیصلے کیسے ہوتے ہیں اس کا ذکر سورہ صاد میں یہ آ چکا تھا آخری سورہ صاد کی آخری آیت تھی وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ اور یقیناً تم سب جان لو گے اس سب کا حال ان سب کی حقیقت ایک مدت کے بعد یعنی ابھی اگر ان باتوں کو مانیں گے نہیں تو کچھ نہ کچھ مدت کے بعد یا تو دنیا میں ورنہ یقیناً آخرت میں حقیقت حال تو معلوم ہو ہی جائے گا جب اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے تو یہاں اسی کی تشریح ہے یوں سمجھیے اور اسی لیے اس سورت کا نام ہے سورۃ الزمر تو زمر جو ہے وہ سورت کا نام سورۃ الزمر اس لیے رکھا گیا کہ اخیر میں دو آیتیں ہیں جس میں لفظ زمر آتا ہے وسیق الذین کفروا الی جہنم زمر اور پھر آگے وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمر اور اس میں وہی اللہ تعالیٰ کس طرح برتاؤ کریں گے اچھے برے لوگوں کے ساتھ اس کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا اور اسی طرح اس سورت کا ایک دوسرا نام ہے سورت الغرف اور وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ سورت کے بیچ میں لفظ غرف آتا ہے، لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیہ، کہ جو اچھے لوگ ہیں ان کے لیے اونچے بالا خانے کمرے ہیں، یعنی جنت کا تذکرہ، اور اس سے پہلے جہنمی لوگوں کا گھر کیسے ہوگا، لہم ذلل من فوقہم، اس کا ذکر بھی ہے. تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کس طرح فیصلہ فرمائیں گے اس کا ذکر ہے. تو یہ دو مضامین ساتھ چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. یہاں ایک بات اس سے پہلے بھی عرض کر دوں کہ یہ جو سورتیں ہیں تو ایک ہی قرآن میں آیتیں، اور دوسری چیزیں قرآن میں سورتیں، ہم سب جانتے ہیں آیتیں تو 6000 کے اوپر ہے اور سورتیں 100 کے اوپر، 114. تو آیتیں جو ہیں، اور اسی طرح ہم یہ جانتے ہیں کہ قرآن جس طرح ہمارے سامنے ہے کہ سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین ہے، سورہ فاتحہ اس ترتیب کی آیتیں، پھر سورۃ البقرہ اس ترتیب کی آیتیں، اس طرح قرآن نازل نہیں ہوا. سب سے پہلے جو آیتیں نازل ہوئے تو سورہ اقرا کی ہے جو آخر میں ہے. ترتیب ویسا نہیں ہے جیسا ہمارے سامنے ہے. لیکن کیا ہوتا تھا، جب بھی جبریل علیہ السلام آیتیں لے کر اترتے تھے تو ایک تو آیتیں سناتے تھے، پھر کبھی وہ زبانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریح بھی بتاتے تھے کہ ان آیت کی تشریح تفسیر یہ ہے، اور کبھی ایسا نہیں ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں براہ راست اس کی تشریح اور تفسیر ڈال دیتے تھے. یہ دوسرا کام ہوتا. اور تیسرا کام یہ ہوتا تھا کہ جبریل علیہ السلام یہ بھی بتاتے تھے کہ ان آیتوں کو کون سی صورت میں رکھنا ہے، کہاں رکھنا ہے. تو مثال کے طور پر یہ جو تین آیت ہم نے ابھی ذکر کیا کہ پوری صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور تین آیتیں مدینہ منورہ میں، تو جب یہ تین آیتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہوگی، ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہوگی، تو جبریل علیہ السلام نے ان آیتوں کو سنایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا ہوگا کہ ان آیتوں کو فلا صورت میں فلا جگہ پر رکھنا. تو آیتوں کی جو ترتیب ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی سے متعین کی ہوئی ہے. اچھا، لیکن ایک دوسری بات بھی سمجھ لیجیے، وہ یہ کہ سورتوں کی ترتیب کہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہوگا، پھر سورۃ البقرہ، پھر سورہ آل عمران، اسی طرح سورہ ناصر، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین کیا ہوا نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورا قرآن لکھا ہوا جس طرح ہمارے سامنے ہے وہ تو تھا بھی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا تھا، بہت سے لوگ تھے 10000 کے اوپر جو حافظ تھے، زبانی حافظ، لکھا ہوا قرآن، کسی کے پاس دو تین آئے تھے، کسی کے پاس تنسور تھے، اسے کہ سب تو وہاں لکھنا پڑھنا جانتے نہیں تھے. اور سب جیسے میں نے عرض کیا کہ سب پورا قرآن تھا، لیکن سورتوں کی ترتیب متعین نہیں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین نہیں کیا. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خیال آیا کہ لکھا ہوا قرآن بھی جمع کرنا چاہیے، تو لکھا ہوا جمع کیا، لیکن پھر بھی اب تک ہمارے قرآن کی شکل میں نہیں آیا تھا. ابھی کیا تھا کہ ہر سورت کا الگ بکلٹ اور صحیفہ تھا، سورہ بقرہ کا الگ بکلٹ، سورہ فاتحہ کا الگ بکلٹ، الگ صحیفہ، سورہ ناس کا الگ صحیفہ، اور کوئی خاص ترتیب میں نہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ جمع کروایا اور اپنے پاس رکھا تھا کہ ریٹرن کاپی بھی ہو تو اچھا ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، ان کے بعد عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے. عمر رضی اللہ عنہ کے پاس یہ مجموعہ پہنچا، عمر رضی اللہ عنہ انتقال کر گئے، اور عمر رضی اللہ عنہ کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، ان کے پاس یہ رکھے گئے حفاظت کے لیے. اس لیے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے بعد فوراً خلیفہ متعین نہیں ہوا، ایک مدت تک مشورہ ہوا. عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ متعین ہوئے، پھر عثمان رضی اللہ عنہ کو خیال آیا بعض وجوہات کی بنا پر کہ پورا قرآن ایک کتاب کی شکل میں جمع کرنا چاہیے. اب پورا قرآن ایک کتاب کی شکل میں جمع کریں گے تو کچھ نہ کچھ ترتیب تو بنانی پڑے گی، کون سی صورت پہلے آئے گی، کون سی صورت دوسرے نمبر پر، کون سی صورت آخر میں. تو انہوں نے ترتیب کو متعین کیا، صحابہ رضی اللہ عنہ کے مشورے سے ان کے ساتھ بیعت کر. تو یہ ترتیب جو ہے اسی لیے, کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ یہ اس قرآن کو مصحف عثمانی بھی کہتے ہیں, اس لیے کہ یہ جس ترتیب میں ہے ہمارے سامنے وہ عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ ترتیب بنائی. اب بہت سی چیزوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ اشارے وغیرہ ملے ہوں گے, لیکن ترتیب بہرحال صحابہ رضی اللہ عنہ نے, بالخصوص عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ متعین کی تھی. تو یہ سورۃ الزمر شروع ہو رہی ہے. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم, یہ کتاب نازل کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو زبردست حکمت والے ہیں. یہ کتاب نازل کی جا رہی ہے, تنزیل کا مطلب آہستہ آہستہ نازل کرنا. ایک تو یہ کہ آپ نے کسی کو پیسے دینا ہے 5,000 پاؤنڈ, تو آپ نے ایک ساتھ دے دیے, اور ایک تو یہ کہ آپ نے آہستہ اس مہینے 5,000 دینے, تو آج 500 پاؤنڈ دیے, دوسرے مہینے 500 پاؤنڈ, آہستہ آہستہ. تو تنزیل کہتے ہیں آہستہ آہستہ اتارنا, اس لیے کہ قرآن ایسا ہی اترا. اب اس کی تصریح کیوں؟ اس لیے کہ نصیحت جو ہے, نصیحت کرنا, کسی کو ترغیب دینا, یہ بھی ایک فن ہے. اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہے کہ جہاں کسی کو دیکھ لیا تو کسی کو نصیحت کی ضرورت ہے تو فوراً بول دو اور سیدھے سادھے انداز میں کہہ دو اور بس ہو گئے. نہیں, حالات کا تقاضا ہو, کہ تقاضا تو ہے اس, وہ یہ کس مزاج کا آدمی ہے, کتنا سمجھتا ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی میرے پاس آتا ہے, کہتا ہے کہ فلاں مسلح ایسا کر رہا ہے, تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فوراً اسے بتا دیتا ہوں, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کئی مہینوں کے بعد اسے بتا دیتا ہوں, اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں نہیں بتاؤں, کسی اور کے واسطے سے بتانا پڑتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اول یہ جس جو غلطی ہے اس کی وہ کتنی بڑی ہے, کتنی چھوٹی ہے, پھر یہ کہ اس کا مزاج کیا ہے وغیرہ. اگر طریقہ صحیح نہیں ہوتا ہے تو کبھی فائدے کے بجائے نقصان بھی ہو سکتا ہے. پہلی مرتبہ کوئی مسجد میں آیا, نظر آتا ہے کہ دین سے اتنا تعلق نہیں ہے, کسی وجہ سے توفیق ملی مسجد میں آ گئے, اور آپ نے دیکھا کہ اس کی ازار ٹخنوں کے نیچے ہے. اب غلطی ہے, بے شک غلطی ہے, درست کرنا چاہیے, لیکن دین کا اصول یہ ہے کہ جب کسی کو نصیحت کرو, کسی کوئی چیز اصلاح کرنے جاؤ, تو ایسا طریقہ اختیار کرو کہ واقعتاً فائدہ ہوتا ہے, نہ کہ نقصان. اب آپ نے فوراً ہی دیکھ لیا اور کہہ دیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ بات قبول کر لے, لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے ذہن میں, شیطان تو ہر جگہ کام اپنا کرتا ہے, اس کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ پہلی مرتبہ مسجد میں آیا اور پہلی مرتبہ لوگ مجھ پر پک کر رہے ہیں, ایسا ہے ویسا ہے, یہاں واپس کیوں آؤ؟ تو نہ اس نے آپ کی بات مانی, بلکہ الٹا جو ایک کام, جو ایک اچھا کام اس سے شروع کیا تھا وہ بھی رک گیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کبھی بھی کچھ بھی مت بولو, یہ بھی غلط ہے, لیکن حکمت کے ساتھ بولنا پڑتا ہے, دیکھنا پڑتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نہیں بولیں گے, کسی اس کے دوست کو کہہ دو, وہ اچھے انداز میں بول کہہ سکتا ہے اس کو. تو نصیحت کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ جو کچھ نصیحت کرنا ہے, ضروری نہیں کہ اس شخص کو, میں نے دیکھا کہ اس کی نماز میں 5 غلطیاں ہیں مثال کے طور پر, تو یہ ضروری نہیں کہ 5 غلطیاں ایک ساتھ ہی بتا دو. نہیں, دیکھو کہ وہ کتنا ہضم کر سکتا ہے ایک ساتھ. اتنی زیادہ نصیحت ایک ساتھ کی تو کیا وہ یاد بھی کر سکے گا؟ پھر یہ کہ ہر ایک پر فوکس بھی کر سکے گا, ہر ایک کو قبول بھی کر, اس کو عمل میں لا بھی سکے گا. تو قرآن اسی لیے وقتاً فوقتاً نازل ہوا کہ صحیح موقع پر جب نصیحت زیادہ متاثر ہو اس وقت یہ نصیحت اترے گی. پیچھے آیا تھا نا, ان ہوا الا ذکر للعالمین, یہ نصیحت ہے پوری دنیا کے لیے. تو اس طرح بنایا گیا کہ ہر شخص فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم, تو اللہ کی طرف سے جو زبردست حکمت والا ہے, زبردست اور حکمت والا. یہ کیوں فرمایا؟ یہ اس لیے فرمایا کہ آگے پہلے تو توحید کو بہت زیادہ اس کی تاکید ہوگی, اس کے بعد جیسے میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کس طرح فیصلہ فرماتے ہیں توحید کے بھی, ہم آگے آئیں گے لیکن یہاں اختصار کے ساتھ عرض کر دوں, توحید کے بھی درجات ہیں. توحید ابتدا ہے اور توحید کی انتہا اخلاص ہے. توحید ابتدا ہے, ابتدا میں اگر آپ دیکھیں توحید ایک لکڑی ہے, ایک طرف سے آپ دیکھیں گے تو توحید نظر آتا ہے اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے تو اخلاص نظر آتا ہے. اس کا کیا مطلب؟ توحید اور اخلاص دو جڑی ہوئی چیزیں ہیں, کیا دونوں کا روت اور دونوں کا مغز ایک ہی ہے, وہ یہ کہ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں. فرق اتنا ہے کہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ عقیدے کے اعتبار سے اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے, اور اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ عمل کرتے ہوئے اللہ کے سوا کوئی اور مقصود نہیں ہے. اسی لیے پہلے ہی آیت میں آپ توحید کا بھی ذکر آئے گا, اخلاص کا بھی ذکر آئے گا. مخلص اللہ الدین علی اللہ الدین الخالص. اب آگے مزید آپ کو ہم آگے آنے والا ہی تھا لیکن یہاں ہی عرض کرنا مناسب ہوگا, ہو سکتا ہے اسی پر ہم رک جائیں, اسے کہ بہت اہم مضمون ہے اور اچھی طرح سمجھنا چاہیے. وہ یہ کہ توحید ہے ایک طرف, دوسری طرف ہے شرک. یہ دو ایکسٹریم ہے لیکن یہ ایک تو سب سے بڑا شرک ہے کہ آدمی واقعتاً کسی اور کو خدا مان لے, کسی اور کو خدا سمجھ لے اللہ کے ساتھ, اس سے تو آدمی کفر میں پہنچ جاتا ہے. لیکن شرک کے کچھ کم درجات بھی ہے, اس سے کم, جس سے آدمی ایمان سے نکل تو نہیں جاتا ہے لیکن اس کے توحید اور اخلاص میں کمی ضرور پیدا ہوتی ہے, اور اس صورت میں اس کی طرف بھی متوجہ کیا جائے گا. اب شرک کی یہ کم درجے کون سی ہیں؟ اس سے پہلے آپ سمجھ لیجئے کہ بندہ اور خدا کا تعلق میں بنیادی طور پر دو پہلو ہیں. ایک پہلو عبادت کی, ایک پہلو عبادت کی کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے, تو سب سے پہلے تو وہ یہ سمجھتا ہے اور عقیدہ رکھتا ہے کہ عبادت تو صرف اللہ کی ہونی چاہیے. کوئی بھی کرو تو کوئی بھی کام کرو تو کوئی بھی عبادت وہ اللہ ہی کی ہونی چاہیے, اور اس میں اطاعت بھی آ گیا, عبادت اور اطاعت وہ اللہ ہی کی ہونی چاہیے, اور اس لیے کہ وہی لائق عبادت ہے, اور پھر اس کو عملاً اس یہ کرے. اور دوسرا پہلو یہ کہ میں محتاج ہوں اور میری محتاجگی اور میرے نیڈ صرف اللہ تعالیٰ پورے کر سکتے ہیں. یہ بندے اور خدا کے تعلق کے دو پہلو ہیں, اور انہی دونوں کو بیان کیا گیا سورہ فاتحہ میں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, تجھ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں. اب دونوں میں بڑا شرک ہو سکتا ہے اور چھوٹا شرک. بڑے شرک سے آدمی ایمان سے نکل سکتا ہے بلکہ عموماً نکل جاتا ہے, اور چھوٹے سے شرک سے ایمان سے تو نکل نہیں جاتا ہے لیکن ایمان میں کمی اور ڈیفیشنسی نقص ضرور پیدا ہوتا ہے. عبادت کے اعتبار سے بڑا شرک کیا ہے؟ عبادت کے اعتبار سے بڑا شرک یہ ہے کہ آدمی حقیقتاً غیر اللہ کی عبادت کرے, کوئی بت کی عبادت کرے وغیرہ وغیرہ وغیرہ, سورج کی عبادت کوئی کرتا ہے. اور اس سے کم درجہ یہ ہے کہ آدمی عبادت تو اللہ ہی کر رہا ہے لیکن اس عبادت میں مقصد اللہ کے ساتھ کسی کوئی اور مقصد ہو. عبادت نماز اللہ ہی کے لیے پڑھ رہا ہے اور لیکن تو ظاہر تو یہ مانتا تو نہیں کہ اللہ کے علاوہ کی عبادت ہونی چاہیے, لیکن نماز پڑھتے ہوئے دوسرا مقصد بھی ہے کہ لوگ مجھے اچھی نظر سے دیکھیں, لوگ میرا ذکر کریں کہ ماشاء اللہ بڑی لمبی نمازیں پڑھتا ہے. اس کو بھی شرک کہا جاتا ہے احادیث میں. اس کو ہم تو اس کو کہتے ہیں کہ ریا. اس کو احادیث میں شرک خفی, پوشیدہ شرک, الشرک الاصغر, چھوٹا شرک کہا گیا. یہ عبادت میں چھوٹے درجے کا شرک. اچھا اب دوسری پہلو پر آؤ, اللہ سے احتیاج اور اللہ کے اپنی ضروریات مانگنا. تو ایک پہلا درجہ تو یہ کہ آدمی پہلے درجے کا شرک تو یہ کہ آدمی واقعتاً کسی اور کے بارے میں سمجھے کہ یہ حقیقتاً میری ضرورت پوری کر سکتا ہے, جس طرح اللہ واقعتاً اس کا عقیدہ ہے کہ یہ دوا جس طرح اللہ مجھے شفا دے سکتا ہے یہ دوا بھی مجھے شفا دے سکتا ہے. یہ ہمارا عقیدہ تو یہ کہ یہ دوا مفید ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے شفا دیتے. لیکن واقعتاً کسی کے ذہن میں آئے کہ یہ دوا ہی مجھے شفا دے سکتی ہے, یہ ڈاکٹر ہی مجھے شفا دے سکتی ہے, یہ عقیدے میں خرابی ہے. کبھی اس کی وجہ سے بدعت میں چلا جاتا ہے, کبھی اس کی وجہ سے کفر میں چلا جاتا ہے. کسی آدمی کے بارے میں اس کا خیال یہ ہے کہ اس کے قبضے میں میری جنت جہنم ہے. ایک تو یہ کہ یہ نیک آدمی ہے تو میں اس کو خوش رکھوں گا تو وہ میرے لیے دعا کرے گا, اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے اسے کو نیک, یہ الگ بات نہیں. واقعی تو یہ سمجھے کہ اس کے قبضے میں میری جنت جہنم ہے. تو جنت جہنم, جنت سے حاصل کرنے, جہنم سے بچنے, یہ دو ضرورتیں ہیں. یہ اللہ کے ہاتھ میں نہیں, وہ آدمی کے ہاتھ میں سمجھ رہا ہے. یہ اس میں اعلیٰ درجے کا شرک ہے. اور مشرکین مکہ کا آگے ذکر آئے گا کہ وہ بھی ایسا ہی کرتے تھے. ان میں سے بعض بتوں کے اور بعض فرشتوں کی عبادت کرتے تھے, اور لوگ ان کو پوچھتے تھے, مسلمان ان کو پوچھتے تھے کہ یہ ایسا کیوں کرتے. تو وہ کہتے تھے کہ ہم ان کو کوئی بڑا نہیں مانتے ہیں, اصل میں ہم اس کی عبادت اس لیے کرتے تھے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ضرورتیں ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا, وہ پورا کرنا یہ مشکل ہوگا, ان کو راضی کر لو تو ان کے ذریعے ہماری ضرورتیں پوری ہو جائے گی. یہ اعلیٰ درجے کا شرک ہے اپنے دوسرے پہلو میں. اور کم درجے کا شرک کیا ہے, اس کو کہتے شرک الاسباب. اس کا کیا مطلب, آدمی عقیدے میں کوئی خرابی نہیں, عقیدہ یہی ہے کہ میری ہر ضرورت دنیا کے اور آخرت کے اللہ تعالیٰ ہی پورا کر سکتا ہے. لیکن یہ شرک کیا ہے, یہ شرک یہ ہے کہ عقیدہ تو یہی ہے لیکن آپ اس کے عمل کو دیکھتے ہیں تو اس کے عمل سے ایسا ہی لگتا ہے کہ اس کا یہ عقیدہ نہیں ہے, اس کا عقیدہ ہے کہ یہ اسباب ہی کام کرتے ہیں. تو مثال کے طور پر روزی کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ اس کو روزی کی کمی, روزی کی ضرورت, تو اس کو یہ آپ اس کو اس کی زندگی میں یہ نہیں کہ دعا خوب کرنی چاہیے, کچھ بھی نافرمانی ہو تو اس کو نکالنا چاہیے, ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے روزی سے محرومی ہو رہی ہے. نماز پڑھنی چاہیے کہ نماز کی فضیلت کے اس سے روزی حاصل ہوتی ہے. یہ سب چیزیں جس سے اللہ کی مدد متوجہ ہوگی, یہ سب نہیں ہے. لیکن یہ سب ہے کہ باہر جاب ڈھونڈو, ایسے لوگوں سے تعلق پیدا کرو جو مجھے جاب دے سکتے ہیں, فلاں کمپنی کا مینیجر ہے, فلاں فیکٹری کا باس ہے. خوب اپنی سی وی اچھی طرح تیار کرو. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ سب کچھ غلط ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سب کچھ آدمی کر رہا ہے اور وہ نہیں کر رہا ہے جس سے اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے اور جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی نصرت اور اپنی رحمت اتارتے ہیں. تو عقیدے اگرچہ ٹھیک ہو, کوئی نظر ڈالے گا تو اس کو ایسا ہی لگے گا کہ یہی سمجھتا ہے کہ اللہ سے یہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے, ان سب سے یہ سب کچھ ہوتا ہے. کسی کو کوئی بیماری ہو گئی اور عقیدہ تو بالکل ٹھیک ہے, شفا تو اللہ ہی دے گا, کوئی پوچھے گا تو کہے گا کہ نہیں واقعی شفا اللہ ہی دیتا ہے ان اسباب کے ذریعے, لیکن شفا اللہ ہی دیتا ہے. لیکن آپ اس کے عمل کو دیکھیں گے تو بالکل الٹا, کہ دعا تو ہے ہی نہیں, نہ مسنون دعا ہے شفا نہ کچھ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصیبتوں کے بارے میں جو کچھ نصیحتیں کہی گئی ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی گناہ کی وجہ سے یہ اس کی طرف تو توجہ ہے ہی نہیں, کوئی متوجہ کرے تو بھی نہیں. اور ادھر فلا ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے, فلا حکیم کے پاس جا رہا ہے, فلا دوا آزما رہا ہے, فلا ملک چلا گیا فلا ماہر کو دیکھنے کے لیے. تو عقیدہ بالکل ٹھیک کہ صرف شفا اللہ دیتا ہے, یہ سب اسباب ہے, لیکن نظر تو یہی ایسا ہی نظر ڈالتے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے, اس کی نظر تو اسباب ہی پر ہے. اس کو کہتے ہیں شرک الاسباب, اور یہ کم درجے کا شرک ہے, اور اس سے بھی ایمان میں کوتاہی اور کمی پیدا ہوتی ہے. تو الحمدللہ, ثم الحمدللہ, عموماً اللہ کے فضل سے ہم دونوں قسم کے بڑے شرک سے تو محفوظ رہتے ہیں, ایک ہی کہ اللہ کے علاوہ کی واقعتاً عبادت کرنا, اور دوسرا ہے کہ واقعتاً اللہ کے علاوہ کے بارے میں یہ سمجھنا کہ اس کے قبضے میں میری ضرورتیں ہیں. لیکن یہ جو دو کم درجے کی شرک ہے جس کی طرف متوجہ کیا جائے گا, اس سے بہت بچنے کی ضرورت ہے. ایک یہ عبادت میں کہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہو, کبھی بھی کوئی اللہ کے علاوہ کوئی اور مقصد نہ ہو. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے, اس کے لیے کون کون سی چیزوں کی طرف توجہ کرنی پڑتی, وہ آگے آئے گا انشاءاللہ جب اس کا ذکر آئے. لیکن ابھی ہم اس کی فکر تو دل میں پیدا کریں, اس کو شروع کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریا کو جس طرح شرک الاصغر بتایا, اسی طرح اس کا دوسرا نام رکھا تھا الشرک الخفی, پوشیدہ شرک. پوشیدہ شرک کیوں رکھا؟ اس لیے کہ آدمی یہ دل کی اندر کی بات ہے. بھائی آپ کسی بت کے سامنے سجدہ کرتے ہیں تو آپ کو بھی نظر آتا ہے, سب کو نظر آتا ہے. آپ اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں لیکن نیت کسی غیر اللہ کی ہے تو کسی اور کو نظر نہیں آتا ہے. آپ بھی توجہ نہیں کریں گے تو آپ کو بھی نظر نہیں آئے گا. تو اس کی فکر شروع کرے اور بار بار اپنے دل کو تتولے, کوشش کرے. یہ تو کام تو آدمی شروع کر سکے. اور دوسرا شرک الاسباب, اس سے بھی بچنا ہے کہ جب بھی کوئی ضرورت ہو, چھوٹی سے چھوٹی ضرورت, تو یہ عادت ڈالو کہ سب سے پہلے وہ چیزیں جس سے اللہ کی مدد متوجہ ہوتی ہے اس کو اختیار کرنا ہے, پھر اسباب کو اختیار کرنا ہے. اس کی کتنی تاکید ہے شریعت میں. شریعت میں اس کی اس درجے کی تاکید ہے کہ آپ کی بہت معمولی اور چھوٹی ضرورت ہے, ایسی ضرورت کہ آپ کے دل دماغ میں تو یقین کے درجے میں ہے کہ یہ کام تو ہو ہی جائے گا, پھر بھی شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ کام قدم اٹھانے سے پہلے دعا کر لو, اللہ کی مدد کو اپنی طرف متوجہ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا انس رضی اللہ عنہ کو یہ تعلیم دی کہ اے انس جب تیرے چپل کا تسمہ کا سٹراپ ٹوٹ جائے. اب یہ بہت معمولی ضرورت ہے, ہمارے زمانے میں تو ہم پھینک ہی رہتے. اس زمانے میں یہ تھا کہ آپ کوبلر کے پاس چلے جاؤ. اب ہر بستی میں کوبلر ہوگا ہی, بلکہ ایک سے زیادہ ہوں گے, اور سیدھا سارا کام ہے اس کی مرمت کرنا, اس کو ریپیئر کرنا. اس میں کوئی دقت نہیں, کوئی معمولی پیسے بھی ہے, کوئی خاص زیادہ پیسے نہیں. تو آدمی کو تقریباً یقین ہے کہ یہ میری ضرورت پوری ہو ہی جائے گی. اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹریننگ ہے کہ ذہن سب سے پہلے اسباب کی طرف متوجہ نہ ہو, ذہن سب سے پہلے اللہ کی طرف متوجہ ہو. تو یہ ٹریننگ دی کہ اے انس, اس ضرورت سے پہلے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعا کرنا کہ اللہ میری یہ ضرورت پوری فرما, اور پھر اس کوبلر کے پاس جانا. تو ہم بھی اس کو اپنی زندگی کو اسیس کریں نا, یہ سب کچھ محاسبہ کے بغیر آتا نہیں. کہ ہماری ضرورت ہے واقعتاً ہم ایسا کرتے کہ یا دعا کی جتنی فکر نہیں جتنی اسباب کی فکر. بیماری ہو گئی تو دوا کی بہت زیادہ فکر, اور دعا کی کتنی فکر, اللہ کے نصرت حاصل کرنے کے اسباب کی کتنی فکر. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو یہ اچھی طرح یہ مضمون جو ہے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے ہم وہ آئے تھے کہ تفسیر شروع کریں گے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.